الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی آیت 220 اس کا ایک حصہ جو تھا وہ پچھلی آیت سے متعلق تھا تو وہ ہم نے پچھلی دفعہ کر لیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو جواب دو کہ ان کے لیے اصلاح کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ ہی بہتر ہوگا اور اگر تم ان کو اپنے سے اختلاط کر لو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس آدمی کو بھی جو فساد کی نیت سے ایسا کرے گا اور اس کو بھی جو اصلاح کی نیت سے ایسا کرے گا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہارے اوپر سختی کر دیتے لیکن اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکیم ہیں۔ پیچھے جو مضمون چل رہا تھا 215 نمبر آیت میں اس میں آپ دیکھیے کہ انفاق کے بارے میں بات کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو ان سے کہو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو والدین کے لیے ہے، قریبی عزیزوں کے لیے ہے، یتیم اور مسکینوں کے لیے۔ اب اس میں یتیموں کے ساتھ صرف خرچ کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو بعض اوقات ان کے پاس جائیداد ہوتی ہے والد کی جو ان کے پاس ہوتی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے۔ دوسرا اوپر جو بات چلی تھی 219 نمبر آیت میں اس میں یہ تھا کہ یہ تم سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں، اسی طرح اوپر جہاد کے حوالے سے انفاق کرنے کا معاملہ چل رہا تھا۔ ان سارے پس منظر میں رکھتے ہوئے یتیموں کا مسئلہ ایک بہرمحل سوال تھا کہ یتیموں کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ تو یتیموں کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ سوال صرف اتنا کہا گیا کہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں وہ نہیں بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا پوچھتے ہیں۔ جو کچھ ہے وہ جواب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سوال کیا رہا ہوگا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اصلاح کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے ان کے لیے وہی بہتر ہے۔ اصلاح جو ہے یہ فساد کا الٹ ہوتا، جیسے آگے بھی آ رہا ہے اسی آیت کے اندر، یعلم المفسد من المصلح۔ تو اصلاح کا الٹ فساد ہوتا ہے، تو جو فساد کا معاملہ کرے گا کسی یتیم کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یتیم کے مال میں فساد کرنے کا مطلب ہے اس کو بٹور لیا جائے، اس کو غلط جگہوں پہ استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ بیچاری کی عمر ایسی ہے بیچارے کی کہ وہ روک نہیں سکتا، اس کے مال کو غلط طریقے سے ہڑپ کر لیا جائے، غلط کاموں میں استعمال کر لیا جائے، یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب ان کی بھلائی کے لیے، ان کے معاملے کی اصلاح کے لیے جو کچھ ہوگا وہ بالکل درست ہوگا۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ یتیموں کے معاملے میں جو اچھا اصلاح والا راستہ ہے، جو بھلائی والا راستہ ہے، فساد والا راستہ نہیں ہے کہ ان کا مال، ان کی آبرو، ان کے جو بھی وجود ہے اور ان کی جو جائیداد ان کے والد نے چھوڑی ہے اس میں کوئی فساد کا راستہ اختیار نہ کیا جائے، تو یہی یتیموں کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے لیے اچھا۔ دوسرا فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ اختلاط کر لو، ان کو اپنے ساتھ ملا لو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے یتیموں کے بارے میں۔ پہلی بات اصولی تھی کہ اصلاح والا رویہ جو بھی اختیار کیا جائے، مثلا ان کے مال کو کاروبار میں لگانا ہے کہ ان کا مال بڑا پڑا ضائع نہ ہو جائے، مثال کے طور پر ان کا کوئی سونا پڑا ہوا ہے تو یہ نہ ہو کہ سونا چوری ہو جائے، تو اس کو کہیں محفوظ کرنا ہے۔ اسی طرح ان کے جانور ہیں تو جانوروں کی اگر نگہداشت کی جائے، ان کو کھلایا پلایا نہ جائے تو وہ آہستہ سے مر جائیں گے۔ تو جو بھی آپ راستہ اختیار کریں گے کہ ان کا مال بچا رہے، ان کا سونا محفوظ رہے، ان کے جانور ترقی پائیں، تو جو کچھ بھی آپ اصلاح کے لیے کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. یہ اصولی بات. دوسری اصولی بات یہ فرمائی کہ اگر تم ان کے اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. شامل کرنے کے دو مطلب ہیں بلکہ تین چار مطلب ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ جامع معنی میں استعمال ہوا ہے تو مثال کے طور پر ان کا پیسہ اپنے کاروبار میں لگا لیا جائے, ان کے جانوروں کے اوپر نشان لگا کر اپنے ہی ریوڑ میں شامل کر لیا جائے کہ جس چراگاہ میں میرے جانور چریں گے وہاں یتیم کے بھی چرنا, ان کا جو پیسہ تھا ان کو اپنے کاروبار میں لگا لیا, صحیح طرح سے حساب رکھا جائے, جو ان کا منافع ان کو دے دیا جائے, جو آپ کی خدمت کا معاوضہ ہے وہ آپ رکھ لیں. اسی طرح اختلاط کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہیں اجنبی لیکن اپنے گھر لے آئیں. اگر کوئی چھوٹی عمر کا ہے تو چلو اس کو گھر میں پالنے پوسنے کے لیے رکھ لیں, اور اگر کوئی بڑی عمر کا ہے تو اس کو کسی اپنے بچے سے بیاہ دیں یا کسی سے بیاہ دیں. اور ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یتیم کی جو بیوہ والدہ ہے اس سے آپ شادی کر لیں. یہ سارے اختلاط کے معنی جامع طور پر رکھا گیا ہے, کوئی ایک پہلو اس میں خاص نہیں ہے. ان کے پیسے کو اپنے پیسے میں شامل کر لیں حساب کتاب کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ. ان کے جانوروں کو اپنے جانوروں میں شامل کر لیں دیانتداری کے ساتھ, اصلاح کی نیت سے, تو یہ جائز ہو جائے گا. اسی طرح وہ اگر بچے آپ کے گھر میں آ جائیں, یتیم بچے آپ کے گھر میں رہنے لگ جائیں, جو آپ کے بچے کھاتے ہیں وہ کھانے لگ جائیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اگر اپنے آپ اجنبی لوگ ہیں, پردے کا مسئلہ ہے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے, تو آپ ان کے ساتھ شادی بیاہ کا بھی معاملہ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے معاملے اس میں, تو اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. تمہارے بھائی ہیں کب, جملہ بہت تو خوبی سے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. تمہارے بھائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھائیوں کے ساتھ خیر خائی ہوتی ہے, جو تعلق ہوتا ہے, جو ان کا خدمت کا جذبہ ہوتا ہے, جو ان کے کام آنے کا جذبہ ہوتا ہے, وہ سارے جذبے یہاں موجود رہنے چاہیے یتیموں کے لیے. اب اس کے اندر فاخوانکم سے ایک اور پہلو واضح ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ حقارت کا رویہ, ان کو دھتکارنے کا رویہ, ان کو گھروں سے دھکے دے دے کر نکالنے کا رویہ. کہیں کوئی آپ ایسی بات کرنے لگے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو نکال کے باہر کر دیں, یہ رویے درست نہیں ہوں گے. ان کے ساتھ پوری عزت والا, جیسے بھائی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے, اس طرح سے معاملات کیے جائیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح. آپ فرمایا کہ اختلاط کے بھی جذبات نگیٹو ہو سکتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے, تو فرمایا کہ جو پہلا معاملہ کرے اصلاح کا وہ بھی, اور جو ان کے ساتھ اختلاط کرے وہ بھی. وہ یہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مفسد کو بھی جانتے ہیں اور مصلح کو بھی جانتے ہیں, کہ کون اختلاط پیسے کا, شادی کا, یا دوسرے معاملات میں اپنے گھر لے آنے کا یتیموں کو, جو بھی اختلاط کر رہے ہیں وہ اگر اصلاح کی نیت سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے, اور جو بری نیت سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. تو خدا خوفی کے ساتھ اگر تم اختلاط کرو گے تو اصلاح کے لیے کرو گے تو تمہارا یہ اختلاط جائز ہوگا. یعنی اپنے ساتھ شامل کر لو, اپنے گھر میں لے آؤ, ان کے بچوں کی اپنے ساتھ میں شادی کر دو, یا ان کی بیواؤں کے ساتھ کسی ماں بیواؤں جو مائیں ہیں ان کے ساتھ کسی کی شادی کرا دو اپنے عزیزوں میں سے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر نیک نیت سے کیا جائے, اگر اصلاح کی نیت سے کیا جائے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں سختی بھی کر سکتے تھے کہ نہیں, ہر صورت میں ان کا مال, ان کے پیسے, ان کے وجود کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, پوری طرح سے محفوظ رکھا جائے گا, اپنے کاروبار میں شامل نہیں کر سکتے, ان کی بیواؤں سے آپ شادی نہیں کر سکتے, وغیرہ وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سختی کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی رکھی ہے تاکہ یہ معاملہ ہو جائے. ان اللہ عزیز الحکیم. سختی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے, کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا. وہ یہ قانون بنا دیتا کہ یتیموں کا مال جس حالت میں ہے بس اسی حالت میں فریز کر دیا جائے, پریزرو کر دیا جائے, تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اس قانون کو تبدیل کروا سکتا. اور اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں ان کا مال تم اپنے مال میں شامل کر کے کاروبار میں شراکت داری کر لو, تو ٹھیک ہے, اس نے کہہ دیا, وہ عزیز ہے, جو چاہے قانون دے دے. لیکن اس نے سختی نہیں کی کیونکہ وہ حکیم ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ مال بھی ضائع ہو جائیں گے یتیموں کے, اور یتیموں کے اوپر خود بوجھ آ جائے گا کہ وہ اپنے مال کے بارے میں کیا کریں, اور اگر تم ان کا حساب ہر صورت میں الگ رکھو تو یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا, کوئی یتیموں کو پھر ہاتھ نہیں لگائے گا, बड़ा नाजुक मसला है, मैं उसके माल को कैसे अलग रखूं, उसका भी कारोबार देखूं, अपना भी देखूं, ये कैसे हो सकता। तो इसलिए फिर ये बात हिकमत के तहत दुरुस्त नहीं थी कि अल्लाह ताला ये सख्ती करते हैं। चुनाचे फिर अल्लाह ताला ने ये कानून में नरमी कर दी कि तुम उनके माल को उनके साथ अपने आप को इख्तलात में ला सकते हो। अब जब ये बात हो गई कि इख्तलात का मामला है, तो इख्तलात के अंदर चूँकि बहुत सारे बच्चे यतीम ऐसे हो गए थे कि उनके बाप तो मुसलमान हो गए, बदर में शहीद हो गए, लेकिन उनकी बेवा भी मुशरिक है या उनके बच्चे भी मुशरिक, वो भी मोमिन नहीं हुए हैं। तो जब इख्तलात करो तो उसमें अगर शादी का रास्ता इख्तियार करो कि अपने बच्चों की शादी करनी है या ख़ुद शादी करनी है उनके साथ, तो फिर शादी का भी एक ज़ाबता है जिसको मलहूज रखना है, अब वो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। तो गोया यूँ समझिए कि यतीमों ऊपर इन्फाक का मसला ज़ेरे बहस आया था, इन्फाक जंग के हवाले से ज़ेरे बहस थी, जंग के मामले में कुछ यतीम हो गए थे, उन यतीमों के बारे में और इन्फाक के हवाले से सवाल पैदा हो गया था। ठीक है, तो नज़्म कलाम जो है वो जंग है, जंग में कुछ लोग मारे गए हैं और जंग में इन्फाक किया गया है उस पहलू से भी, और जो जंग में लोग गए हैं उसकी वजह से कुछ शहीद हो गए हैं, उन शहीदों के कुछ यतीम बच्चे हैं जिनका सवाल पैदा हो गया, उन यतीमों के बारे में ये सवाल पैदा किया गया कि इनके साथ क्या करना है। तो दो असूली हदायत दी गई, एक ये कि उनके लिए जो भी इस्लाह का मामला होगा वही ठीक होगा, और दूसरा ये बताया गया कि तुम उनके साथ इख्तलात कर सकते हो। इख्तलात में ये मसला ज़ेरे बहस आ गया भी पेश नज़र है कि सिर्फ माल का इख्तलात नहीं हो, बच्चों का भी इख्तलात हो सकता है, यतीम बच्चों का, और उनकी बेवाओं से भी शादी की सूरत में इख्तलात हो सकता है। तो इस सूरत में शादी के कानून में यतीमों का अपने बच्चों के साथ शादी करना और उनकी बेवाओं को के किसी अपने अजीज़ से या ख़ुद अपने से शादी करने का प्रोग्राम, इसमें किस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा? फरमाया ला तनकेहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, तुम मुशरिकात से शादी नहीं करोगे, मुशरिका औरतों से, यहाँ तक कि वो ईमान ना ले आए। ये ज़ाब्ता बना दिया। अल मुशरिकात का यहाँ उलट मुवाहिदीन से नहीं किया गया कि तुम मुशरिका औरत से शादी नहीं करोगे, मुवाहिद से करोगे, तौहीद परस्त से करोगे, ये नहीं जुमला बोला गया। ये वाज़ेह रहना, फ़र्क पड़ता है दोनों बातों से। अगर ये जुमला बोला जाए कि मुशरिका औरत से शादी ना करो, तौहीद परस्त से शादी करो, तो इसका मतलब है गैर मुस्लिम तौहीद परस्त से हो सकती है, क्योंकि तौहीद परस्त कह दिया। यहाँ ये जुमला बोला गया है कि तुम मुशरिकात से शादी नहीं करोगे यहाँ तक कि वो ईमान ना ले आएं, मुसलमानों की सफ़ों में शामिल ना हो जाएं। इस जुमले से अहकाम तब्दील होंगे, और जो पहला जुमला मैंने बोला है कि मुशरिका औरत से शादी ना करो यहाँ तक कि वो तौहीद परस्त ना हो जाए, तो मानी दूसरे हो जाएंगे। इस हत्ता युमिन्ना से कि ज़ैल में आने की वजह से मुशरिकात के मानी ये होंगे कि कुरैश मक्का की ख़वातीन से शादी नहीं करोगे, ये मुशरिकात ख़ास हो जाएंगी। कि अरबों के जो मुशरिकीन हैं जिन पर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है और वो अपने आप को मुशरिक रखने पर मुसिर हैं, ईमान नहीं ला रहे हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन ख़वातीन से शादी नहीं की जाएगी। समझ गया ना, तो हुक्म में फ़र्क पड़ जाएगा। तो कुरान मजीद में जब कोई हुक्म आता है तो उसको समझने के लिए उसके ये करीने बहुत अहमियत रखते होते हैं कि यहाँ मुशरिकात का उलट अहले ईमान से किया गया है, मुवाहिदीन से नहीं किया गया। तो मुवाहिद गैर मुस्लिम औरत से शादी हो सकती है, इसलिए अहले किताब से शादी की इजाज़त दी गई दूसरे मकाम पे सूरह निसा में जाकर। तो अगर मुशरिकात का मतलब वो मतलब होता कि जो शिर्क करने वाले हैं, तो फिर अहले किताब की ख़वातीन से शादी की इजाज़त ना होती। क्यों? क्योंकि वो भी शिर्क करते हैं। हज़रत उज़ैर को इब्नुल्लाह मानते हैं और हज़रत ईसा को इब्नुल्लाह मानते हैं, सैयदा मरियम को, अरबों के जो मसीही थे वो सैयदा मरियम को नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला की बेगम मानते थे। तो शिर्क वो भी करते, लेकिन उनके साथ इजाज़त दे दी क्योंकि वो अल मुशरिकात कुरैश मक्का की ख़वातीन नहीं थी। तो ये फ़र्क पड़ेगा। तो लफ्ज़ जब चुनते हैं अल्लाह ताला तो उसकी एक वजह होती है। तो अल मुशरिकात से मुराद مشرقین عرب کی وہ خواتین مراد ہیں جن کو دعوت دین دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کی گئی، وہ ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، اب اس وجہ سے پھر سوال پیدا ہو گیا، جب اس پر غور نہیں کیا گیا دھیان سے تو سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو کہہ دیا کہ ایمان مشرکات سے شادی نہیں کریں گے، وہاں اہل کتاب کی اجازت دے دی، تو تضاد پیدا ہو گیا. تضاد تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے آیت کو دھیان سے دیکھا ہی نہیں. آیت یہ تھی کہ اہل ایمان جب وہ ایمان لے آئیں تو شادی ہو سکتی ہے، یعنی المشرکات جب ایمان لے آئیں تو شادی ہو سکتی ہے، یہ بات اور ہے. اور یہ بات اور تھی کہ کسی بھی مشرکہ سے پوری دنیا میں شادی نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو کوئی مشرکہ جس کی اجازت اللہ نے دے دی اہل کتاب کے دونوں جو مذاہب ہیں یہود اور نصارہ دونوں کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود کہ وہ مشرکات ہوں. سمجھ رہے نا، حکم کا فرق اس طرح سے پڑتا ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں مجید جب بات کرتا ہے تو ایک ایک چیز کا لحاظ کر کے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے، کہیں ہلکی سی بھی وہ خرابی نہیں آنے دیتے کہ کلام کے معنی بدل جائے. تو فرمایا کہ لا تنکح المشرکات حتی یومنا، عرب مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک شادی نہیں کرو گے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں. اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ نہیں بتائی یہاں پر کہ اس نکاح کرنے سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ مشرکہ عورت نجس ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے. انما المشرکون نجس کا جو الفاظ سورہ توبہ میں آئے ہیں وہ علت نہیں بنائی گئی اس کی، وہ آگے میں واضح کرتا ہوں. ولا امۃن مومنۃن خیر من مشرکۃن ولو اعجبتکم. یاد رکھو کہ ایک غلام عورت جو مومن ہو وہ بہتر ہے اس مشرکہ سے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے، خواہ وہ کتنی ہی تمہیں پسند کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آزاد مشرک عورت کے مقابلے میں غلام مومن عورت کو بہتر سمجھنا چاہیے شادی کے لیے. اس لالچ میں شادی نہ کرنا یتیم بیواؤں کے ساتھ کہ تمہیں پسند آ گئی کوئی خاتون یا کوئی فائدہ اس سے حاصل. اب جو پسند آنے کی وجہ ہوتی ہیں وہ کئی ہوتی ہیں، صرف حسن و جمال نہیں ہوتا، پیسے والی ہے، اعلیٰ گھرانے کی ہے، یتیم بچوں کی ماں ہے، چلو شادی کر لیتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بہت دولت مند ہیں، امیر ہو جائیں گے. تو آج ابد کو میں یہ سارے پہلو شامل ہیں، لوگوں نے خاص کر دیا اس کو حسن و جمال کے ساتھ. یہ صرف پہلو نہیں ہوتا آج ابد کا، کئی پہلو ہوتے ہیں. وہ حیثیت والی ہے، پیسے والی ہے، کسی سردار کی بیٹی ہے، کوئی ایسی صورت حال ہے کہ اب بیچاری بیوہ ہو گئی ہے تو معاملات ہو سکتے ہیں آسانی سے. تو یہ سارے پہلو ہو سکتے ہیں، خاص طور سے پیسے والا ہونا اور حسن و جمال والا ہونا. تو فرمایا کہ ایک غلام عورت، مومن غلام عورت، عرب کی ان مشرکہ عورتوں سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی ہی دل نماز کیوں نہ لگے، کتنی ہی امیزنگ کیوں نہ لگے. تو قانون کیا دیا جا رہا ہے کہ جب یہ یتیم بچے یتیم ہو گئے ہیں تو تم نے دیکھنا ہے کہ اگر اختلاط دوسرا کر رہے ہو، پیسے والا نہیں بلکہ بچوں کو گھر میں لا رہے ہو اور نکاح کا کوئی پروگرام بنا رہے ہو اپنے بچوں کا ان بچوں کے ساتھ یا اپنے بڑوں کا ان کی بیوہ عورتوں کے ساتھ، بیوہ ماؤں کے ساتھ، یا اپنے شادی کا پروگرام بنا رہے ہو، تو یہ یاد رکھنا کہ مشرکات سے شادی نہیں کرنی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن مجید میں المشرک اور المشرکات آ جائے تو سمجھو کہ اس سے مراد قریش مکہ ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. اسی طرح کے قرینے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے سورہ البقرہ کو سمجھتے ہوئے 9 سال لگائے ہیں انہیں باریکیوں کو دیکھنے، ورنہ تو ہمارے ہاں تو جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ 2-2.5 گھنٹے میں 2-2.5 سپارے پڑ جاتے ہیں، ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جو باریکیاں ہوتی ہیں ان پر غور کرنا قرآن مجید میں لازم ہے. تمام لکھنے والے ان چیزوں کا خیال رکھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے معنی صحیح سمجھے جائیں، اس میں پھر لفظوں کے ذریعے سے قرینے رکھتے ہیں. تو یہاں بھی لفظوں کے قرینے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ بولیں گے کہ بھئی ये नहीं मतलब लो मेरा, नहीं वो करीने बोलते हैं। तो ला हत्ता यू मिन्ना, ये करीना है कि ये उलट तौहीद परस्त का उलट नहीं है, बल्कि अहले ईमान का, जो सहाबा थे उनका और जो मुशरकीन थे उनका उलट था। कुरान मजीद में अगर आप मुशरकीन और नसारा वगैरह का फ़र्क करना चाहें, सूरह बैना बहुत अच्छी दलील है उसके अंदर। उसमें कहा गया है कि मुशरकीन और अहले किताब ईमान नहीं लाएंगे। अगर मुशरकीन से मुराद तमाम शिर्क करने वाले मुराद हो तो फिर उनको अलग अलग लफ्ज़ नहीं आने चाहिए थे, बस मुशरकीन ईमान नहीं लाएंगे। तो अल मुशरकीन से मुराद कुरैश यानी मुशरकीन अरब हैं, जो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑडियंस थे, मदऊ थे, मुखातिब थे, जिनके साथ कुरान मजीद के ज़रिए से कलाम हो रहा था। अब किसी भी मवाहिद औरत से शादी हो सकती है, ख्वा वो नसारा में से हो या यहूद में से हो, ये कानून उसको तरदीद नहीं करता। अगर मवाहिद के मानी में लेंगे कि खालस तौहीद परस्त से शादी हो सकती है, तो फिर उस आयत से टकराव हो जाएगा, जबकि अल्लाह ताला कोई दो टकराने वाली बातें नहीं करते हैं। वो हमारे फहम की गलती होती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि टकराव पैदा हो गया। आगे फरमाया वला तुनकहुल मुशरिकीन हत्ता यूमिनू, और अपनी ख़वातीन की भी शादी मुशरकीन मर्दों से ना कराओ यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। मुज़क्कर मोनस के सीगों की वजह से ख़वातीन मुराद हैं, वला तुनकहु, और मजहूल का इफ़ाल का सीगा इस्तेमाल किया गया है ताकि करवाने का मफहूम, तुम ना निकाह ना करवाओ मुशरकीन से। तो किसके निकाह? अपनी ख़वातीन के। हत्ता यूमिनू, यहाँ तक कि वो मुशरक भी ईमान, यहाँ भी तौहीद की बात नहीं कही बल्कि ईमान लाने की बात कही है। तो यहाँ पर भी मुशरकीन अरब मुराद हैं, वो मुशरकात अरब मुराद हैं जो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबल में खड़े थे। वला अब्दुन मोमिनुन खैरुन मिन मुशरकिन, एक बंदा मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरक आज़ाद आदमी से, ख्वा वो तुम्हें कितना ही भला क्यों ना लगता हो, कितना ही खूबसूरत क्यों ना लग रहा हो। अब यहाँ लग ये रहा था कि बताना चाहिए था कि अल्लाह ताला इस शादी से क्यों रोक रहे हैं, इसलिए कि मुशरकीन अल्लाह को पसंद नहीं है, मुशरकीन नजस हैं, तो बंदे मोमिन को तो नजस मखलूक से शादी नहीं करनी चाहिए, कहना चाहिए था, वो नहीं बताया। फरमाया उलाई का यदूना इलन नार, ये जो मुशरकीन हैं ये आग की तरफ बुलाने वाले हैं, इसलिए इनके साथ शादी नहीं होगी। आगे चलकर जब हम सूरह तौबा तक पहुंचेंगे तो उसमें हमें बात वाजे होगी कि जिनको अल्लाह ताला ने काफिर और मुशरिक करार दे दिया है उनके साथ हाथ मिलाना भी नाजायज़ कर दिया गया था, शादी करना भी नहीं, सवाए इसके कि वो सलाम कह दें या कलमा पढ़ दें तो फिर ठीक है। तो उनको इस मानी में बिल्कुल रोक दिया गया कि इनके साथ मुसाहिरत नहीं हो सकती, यानी शादी का मामला नहीं हो सकता। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि वो दोजख की तरफ बुलाने वाले हैं। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेगा कहाँ जाएगा? तो जो किसी मुशरिका औरत से शादी करेगा कहाँ जाएगा? उसी कबील में समझा जाएगा, उसी का साथी समझा जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब मैं जो वजह बता रहा हूँ वो ये है कि ये दोजख की तरफ ले जाने वाले हैं, इसलिए इनके साथ शादी ना करो। ये नहीं कि वो दाई होते मुशरिकात औरतें दोजख की कोई दावत देंगी, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि उनके साथ शादी करने का मतलब यह है कि तुम उनके साथ रहना चाहते हो, तुम उस दायरे में रहना चाहते हो जिस दायरे में वो रह रही हैं, एक मतलब ये है। दूसरा मतलब इसका यह है कि मियां बीवी आपस में इतने करीब होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो जब तुम शादी करोगे किसी मुशरिका औरत से, या एक औरत मुसलमान औरत शादी करेगी एक मुशरिक आदमी से, तो एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होने का इम्कान है, तो इसलिए तुम ये शादी ना करो। इसी आयत की वजह से उस्ताद ग्रामी आजकल एक फतवा देते हैं कि अहले किताब की औरतों से भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका इस वक्त गलबा है, तो उनके गलबे की वजह से वो हमारे लिए ईमान से महरूमी का बायस बन सकती है। वो उन्होंने कभी बयान तो नहीं किया कि इस आयत के पेश नज़र, लेकिन लगता यह है कि उनके जहन में यही आयत है। तो अब कानून क्या बना? कानून ये बना कि जब तक कोई मुशरिका औरत अरबों में अरब मुशरकीन में से, और जब तक कोई मर्द मुशरिक مشرک عربوں میں سے ایمان نہ لے آئے تب تک ان کے ساتھ شادی نہیں کی جائے، یتیموں کے مسئلے کے لیے بھی اور ویسے بھی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں یہ موازنہ نہیں کیا گیا کہ مشرک جب تک کہ وہ توحید پرست نہ ہو جائے، اس کی ممانعت نہیں کی گئی کہ دوسرے مذہب کی توحید پرست خواتین سے شادی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آگے چل کر سورہ نساء میں واضح ہوگا. اولائی کا یدون الا النار. اب یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دے دیا کہ جو مومن، جیسے منع کیا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ، تو جس اصول پر دوستی منع کی گئی اسی اصول پر شادی منع کر دی گئی. وہ سادہ سی بات ہے، اس وجہ سے نہیں کہ شرک کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ہلاکت کا باعث بننے والے ہیں، وہ خدا کے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ شادی کیسی ہو سکتی ہے؟ تو دشمنی کا وجہ سے ان کے ساتھ شادی کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ ان کے لیے یہی فیصلہ ہونا تھا کہ جو عرب مشرکین مشرک رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ان کا انجام دوزخ ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ. واللہ یدعو، تو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، یہ کہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، بإذنہ، ہی اپنے حکم سے. تو اب جو شادی نہ کرنے کی قیمت کیا ہے، شادی نہ کرنے کی، یعنی ایک عورت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شادی نہ کرو، تو اس کی قیمت جو مل رہی ہے آپ کو وہ مغفرت اور ریوارڈ کہہ لیجئے، جو اس کا آپ کو انعام ملے گا وہ جنت اور مغفرت ہے. اور اگر آپ مشرک عورت سے شادی کرتے ہیں تو دوزخ آپ کا انجام ہو سکتا ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو بیان کر دیا. یتیموں کا مسئلہ چلا تھا جنگ کے پہلو سے، اور 215 نمبر آیت کے اندر انفاق کے پہلو سے. جنگ کے بعد یہ کچھ یتیم بچے سامنے آئے، ان کے حوالے سے معاملہ پوچھا گیا. تو اب قانون کیا بنے گا کہ اگر اختلاط کرنا پڑے شادی کی صورت میں، تو صرف اس صورت میں شادی کی جائے گی کہ وہ مشرک نہ ہوں، اور اس صورت میں پھر شادی نہیں کی جائے گی اگر وہ مشرک ہوں گے. باقی جو بھی ان کے لیے خیرخواہی کا کام کیا جائے گا وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ کوئی قانون بن جائے گا. آگے فرمایا کہ یبین اللہ یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ جو جملہ ہے یبین آیاتہ للناس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں واضح دو ٹوک الفاظ میں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. تو اب یتیموں کے معاملے میں انسانوں کو، یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم یتیموں کا معاملہ سنبھالو گے، لیکن یتیموں کا معاملہ سنبھالتے ہوئے مادی فائدے کی طرف نہیں جاؤ گے، بلکہ اس روحانی نقصان کا بھی سامنے رکھو گے کہ جو دوزخ میں جانے کی صورت میں پیدا ہو جائے گا. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں نے مشرکہ عورتوں سے شادی نہیں کرنی. چونکہ اس میں نیا اصول بتایا گیا تھا، اس لیے یبین آیاتہ للناس کے الفاظ آ گئے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نہایت اہم موقع تھا کہ یتیموں کے لیے شریعت نرم کی جائے، یتیموں کی خاطر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں کہ مشرکات سے بھی شادی کی جا سکتی ہے اور مشرکین سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی نہیں کی. جو پیچھے کہا تھا لآنتکم، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں نرمی کرنی ہوتی ہے وہاں کر دیتے ہیں، جہاں سختی رکھنی ہوتی ہے وہاں سختی رکھتے ہیں، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ہماری بھلائی کے. تو یہاں یہ پورے قانون سے معلوم ہو رہا ہے کہ آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سختی کر رہا ہے، نہ کہ صرف تنگ کرنے کے لیے. تو اگر آگ میں جانے کا امکان نہ ہوتا، بإذنہ ہی اللہ کے اذن سے آگ میں کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا مشرکین کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ شادی کرنے کی اجازت دے دیتے. بإذنہ جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس پہلو سے بھی کہ قرآن مجید ایک جملہ بولتا ہے کہ اگر پہلے نہ لکھا گیا ہوتا یہ بہت اہم جملہ ہے قرآن مجید کا کہ اگر پہلے نہ لکھا گیا ہوتا, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول نہ طے کر لیا ہوتا تو کچھ معاملہ اور بھی ہو سکتا تھا. تو یہاں پر بیج نے ہی اسی سینس کو بیان کرتا ہے. بہت اہم مقام ہے اس اعتبار سے کہ مغفرت اور جنت میں بھیجنے کا معاملہ کچھ اصولوں پر ہونا ہے, اللہ کے اذن پر ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن کے مطابق یہ معاملہ کریں گے. یہ بہت اہم ٹکڑا ہے اس جملے کا, جو اس آیت کا, جس میں یہ بات اصول کے طور پر بیان کی گئی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. یہ معذرت چاہتا ہوں, اب قرآن مجید آ گیا ہے تو ہر چیز کو بیان کرنا پڑتا ہے. تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حیض کے بارے میں, مینسٹریشن جو پیریڈ ہوتا ہے خواتین پر, اس کے بارے میں. یہ قرآن مجید کا جو مقام ہے جو بہت ہی مشکل پیدا کر گیا فقہا کے لیے بھی اور مفسرین کے لیے بھی, کیونکہ ان دنوں میں سنت متواترہ سے معلوم ہے کہ خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی. تو اس کا مطلب ہوا کہ مینسٹریشن جو ہے اس میں خاتون پاک نہیں ہوتی نماز کے لیے. لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ بول دیا ہے وہ فرمایا کل ہوا اذن, یہ تو ایک اذیت کی چیز ہے, تکلیف کی چیز. اذن کوئی چوٹ لگ جانا, کوئی تکلیف آنا, کوئی اذیت. اذیت کا لفظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں اسی سے نکلا ہوا. تو اب اللہ تعالیٰ اس کو ناپاکی نہیں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بیماری سی ہے, ایک اذیت سی ہے بس. اس نے وہ سارے تصورات توڑ دیے جو عربوں میں خاص طور سے اہل کتاب کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے. تورات میں یہ اتنا سخت ہے کہ ان دنوں میں عورت کے پاس بھی نہیں جانا, اس کا بستر بھی ناپاک, اس کا ہاتھ بھی ناپاک, اس کا چہرہ بھی ناپاک, اس کے بالکل الگ ہو جاتے تھے, بالکل اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اس جملے نے. لیکن ہمارے مفسرین نے اس کو ناپاکی کے معنی میں لیا ہے. حیرت کی بات, یعنی اذن کو ناپاکی کے معنی میں لیا ہے, اور ترجمہ آپ لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے ایسا ہی ترجمہ ہو کہ یہ تو ایک ناپاکی ہے. نہیں, یہ ناپاکی نہیں ہے, ایک عارضہ ہے, ایک مرض کے ٹائپ کی چیز ہے جس میں سے خواتین گزرتی ہیں, ایک بایولوجیکل فینومینا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ تکلیف میں ہوتی ہیں ان دنوں میں, اس کو بیان کر دی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیماری کے طور پر لینا ہے, ایک مرض کے طور پر لینا ہے. تو مرض کے طور پر لینا ہے تو بالکل الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, بالکل ان کو ناپاک سمجھ لینے کی وجہ نہیں ہے. ان کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے, ان کے ہاتھ سے پانی پیا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, ان کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو پہلی بات محیض کے بارے میں یہ کہہ دی کل ہوا اذن, یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بیماری کی طرح کا ہے, ایک اذیت کی طرح کا, ایک چوٹ لگ جانے کی طرح کا ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو اس لیے ان دنوں میں عورتوں سے اعتزال برتو. یہ آگے چل کر فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے مراد میاں بیوی کا باہمی تعلق قائم کرنا, بس اس کے معنی اتنے ہیں. تو ان دنوں میں اپنی عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم نہ کرو, مفہوم یہ ہوگا اس کا. اعتزل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جاؤ. تو عربی زبان میں بھی, اردو زبان میں بھی ہم جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو صاف لفظوں میں بیان نہیں کرتے, ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. عربوں کا بھی یہی طریقہ تھا, ہمارا بھی یہی طریقہ تھا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وہ چیز کو کھلے لفظوں میں بیان کر دیں جو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فاعتزل النساء بولا ہے کہ الگ رہو عورتوں سے. اس سے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو یہود کہتے تھے. لیکن آگے فاتوہن من حیث امرکم اللہ سے بات واضح کر دی کہ کون سی اعتزال مراد ہے, ٹھیک ہے. ولا تقربوہن حتی یطہرن, اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ ان کا حیض ختم نہ ہو جائے. یہ میں ترجمہ دوسرا کر رہا ہوں, جب ان کا حیض ختم نہ ہو جائے. عربی زبان میں طہارہ صرف پاک ہونے کے معنی میں نہیں آتا, بلکہ بیماری سے, اذیت سے بچ جانے کے معنی میں بھی آتا ہے, اور حیض کے لیے خاص طور سے حیض ختم ہونے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جس معنی میں ہم طہارت بولتے ہیں کہ طہر میں طلاق دینی ہے، یعنی جب حیض نہ آ رہا ہو. وہ ضروری نہیں ہے کہ پاک صاف ہو، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لائق ہو، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا حیض نہیں آ رہا. تو یا تھرنا کا مطلب حیض ختم ہو گیا، تو تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ حیض ختم نہ ہو جائے. یہ قریب ہونا اور اعتدال اسی معنی میں ہے جس ماں کو میں نے واضح کیا ہے، ازدواجی تعلق کے معنی میں. فائزہ تطہرنا فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو جب وہ نہا دھو لیں تو پھر ان کے پاس وہیں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے. میں اس کو یہیں مزید وضاحت نہیں کر رہا، واضح ہے کہ وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب ازدواجی تعلق کی طرف اشارہ ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس زمانے میں ازدواجی تعلق قائم ہو، کیونکہ یہ متطہرین ہونے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی اس بات سے یہ مطلب نکل رہا ہے کہ اگر میاں بیوی اس زمانے میں ازدواجی تعلق قائم کریں تو دونوں کی طہارت پہ اثر انداز ہوتی ہے. طہارت کے دو پہلو ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. طہارت کا ایک پہلو جو ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، میں نے ابھی صابن سے منہ ہاتھ دھویا ہے یا صبح نہایا تھا میں، تو اب کہیں بھی گندگی نہیں لگی ہوئی، تو یہ بھی ایک طہارت ہے. لیکن ایک طہارت یہ ہے کہ میں صاف ستھرا ہوں، نہایا ہوں، ابھی نہا کے آیا ہوں، لیکن پانچ منٹ بعد نماز پڑھنی پڑ گئی ہے تو میں وضو کر رہا ہوں. اب وہ طہارت حاصل نہیں ہو رہی جو میں نہانے سے حاصل کر چکا ہوں، یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی طہارت ہے. اس کا تعلق میری روح سے ہے، میرے ذہن سے ہے، اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس طہارت کو، اس کے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا تو اپنا بایاں پاؤں، یعنی آخری عمل کر رہا ہے وہ وضو کرتے ہوئے، بایاں پاؤں دھو رہا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی، سارا جسم گیلا ہے، وضو کے سارے اعضاء گیلے ہیں، طہارت قائم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں قائم رہی، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ذہن کی جو طہارت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جسمانی طہارت تو موجود ہے، سارے آزاد دھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی گیلے ہیں. تو یہ جو ذہنی طہارت ہے وہ یہاں پیش نظر ہے، اس لیے اس کو توابین کے اوپر عطف کیا ہے. یہاں جسمانی طہارت، خواتین کی جسمانی طہارت پیش نظر ہے، مردوں کی ذہنی طہارت پیش نظر ہے، کہ ان دنوں میں ان کے پاس جانے سے ذہنی طہارت کو نقصان پہنچتا ہے، تقوی کی ذہانت کو نقصان پہنچتا ہے. اب توبہ کیا ہے اور متطہرین کیا ہے، دونوں کو سمجھ لیجئے، بہت اہم لفظ ہیں قرآن مجید کے. توبہ کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ آدمی واپس آ جائے، جا رہا تھا غلط راستے پر نکل گیا تو واپس آ جائے گا، تو توبہ کر لی اس نے. اللہ کی بندگی سے نکل گیا تھا، واپس آ گیا، بندگی اختیار کر لی. گناہ کرتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا کی بندگی سے نکلے ہوتے ہیں، تو توبہ کر لیں گے تو خدا کی بندگی میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو توبہ کا اصل مطلب ہے کہ بندگی سے نکلا ہوا تھا آدمی، واپس آ گیا. تو ناپاکی کی حالت گناہ کی حالت ہوتی ہے، جب میں خدا کی نافرمانی میں ہوں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، تقوی پر نہیں ہوں، تو واپس آؤں گا تو توبہ ہو جائے گی. ایسا ہی میں ناپاک ہوا تو نہا لوں گا تو کیا ہوگا؟ خدا کی مسجد میں جانے کے قابل ہو جاؤں گا، خدا کے پاس واپس جانے کے قابل ہو جاؤں گا. تو یہ دونوں کے بیچ میں ایک رشتہ ہے. ایک ہمارے اکثر مفسرین اس کو دوسری معنی میں لیا ہے، وہ یہ کہ توبہ دل کی طہارت ہے اور متطہرین جسم کی طہارت ہے. یہ بھی ٹھیک کہ جب میں نہاتا ہوں تو جسم پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر غسل کی نیت سے نہ نہاؤں یا وضو کی نیت سے نہ نہاؤں تو اندر کی طہارت نہیں ہوتی، بس جسمانی طہارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اندر کی طہارت کے لیے مجھے نیت کے ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے، मैं यानी नियत का मतलब यह है कि नियत बांध के मैं वज़ू कर रहा हूँ, वो नहीं मतलब है कि इस इरादे से कि मैं नमाज के लिए वज़ू कर रहा हूँ। तो वो आदमी, वो मज़दूर जिसने सारा दिन मज़दूरी की है, पसीने की बू आ रही है उससे, और वो मगरब की नमाज़ पढ़ने लगा है, तो क्या करेगा वो? बदबू दूर करेगा? वज़ू करेगा, आ जाएगा। उसने तहारत हासिल कर ली है, साफ़ सुथरा नहीं है, उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? तो उसने ज़हनी तहारत हासिल कर ली, जिस्मानी हासिल नहीं हो सकी, पसीने की बू आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो उस पहलू से देखें तो ये मुतताहरीन जिस्मानी तहारत को भी पसंद करने वाले हैं, और तवाबीन दिल की तहारत को भी पसंद करने वाले हैं। तो जो लोग दिल की तहारत, तो अब अल्लाह ताला मर्दों को कह रहे हैं कि तुम्हारे तवाबीन होने का तकाजा है कि ये हरकत ना करना, और औरतों को जो कि जिस्म की नापाकी लाहक है, तो उनको कहा जा रहा है तुम मुतताहरीन बनो। फिर तो हालत तहारत में इज्दवाजी ताल्लुक कायम किया जाएगा। खुलासा हुक्म का ये है, और उसको अल्लाह ताला ने उस अमल के साथ जोड़ दिया है कि अल्लाह की पसंद क्या है, अल्लाह के हजूर बंदगी के तकाजे क्या हैं, उसको बयान कर दिया है। तो वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ रोक लेते हैं। अगली आयत बहुत अहम है, क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट में इसको बहुत ही निशाने पर रखा जाता है। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा देखेंगे। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।